تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وسیع ڈرون آپریشن کے دوران سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 5 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کو موجودہ سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عام ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وسیع ڈرون آپریشن کے دوران سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 5 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران خصوصی ڈرون آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ریاض میں اہم اہداف کو ذوالفقار 1 میزائل اور سماد 3 قسم کے 9 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک اور آپریشن کے دوران قاصف کے 2 قسم کے 6 ڈرون طیاروں نے ابہا اور خمیس مشیت میں بھی سعودی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جب تک یمن کے خلاف جنگ اور محاصرہ جاری ہے سعودی اہداف پر حملے نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ ان میں مزید وسعت آئے گی. سعودی فوجی اتحاد نے گزشتہ رات دارالحکومت ریاض پر یمنی فوج کی جانب سے داغے جانے والے ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا, جبکہ ٹویٹر پر سعودی صارفین نے شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی تھی. اس حملے کے بعد ریاض اور جدہ کے ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں معطل کر دی گئی تھیں اور تمام پروازوں کو دیگر شہروں کی جانب جانے کا حکم دے دیا گیا تھا. ادھر یمن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق معارب سیکٹر پر جاری جنگ کے دوران یمنی فوج نے سعودی اتحاد کے متعدد اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے. یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے سعودی اتحاد کے کمانڈروں میں کمبائنڈ ڈویژن کے کمانڈر ناصر سعید البریحتا کے علاوہ عبدالعلی الوافی, مروان محسن رضاوز, نعمان الصالحی شامل ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے بارے میں پیر کے روز پالیسی بیان دیں گے. رویٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر تادیبی اقدامات کیے جائیں گے, کہا کہ وہ اس حوالے سے پیر کے روز بیان دیں گے کہ ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کچھ بتانے سے گریز کیا. دریاسنا امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے جمال خاشقجی کے قتل کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے امریکی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا. نینسی پیلوسی نے کہا کہ سعودی عرب کو جان لینا چاہیے کہ دنیا اس کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے اس قسم کے اقدامات کا جواب دینا ہوگا. امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کو موجودہ سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے. یاہو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں اور انہوں نے جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ تنہا سعودی ولی عہد ہی کو سزا نہیں ملنا چاہیے بلکہ جمال خاشقجی کے قتل اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ایک ایک شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. ایڈم شیف نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت امریکہ اسی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ کوئی بھی امریکی صدر سعودی ولی عہد سے نہ ملے اور نہ ہی انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی جائے، حتیٰ ان سے ٹیلی فون پر بھی بات نہ کی جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ریاض حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جب تک سعودی عرب کے رویے میں قابل توجہ حد تک تبدیلی نہ آ جائے، اس وقت تک ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عام ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بلوچستان میں یہ ایک روزہ ہڑتال عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے قتل کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے باعث صوبے کے تمام شہروں میں مارکیٹیں، تجارتی مراکز بند ہیں، شہروں میں اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اے این پی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے اپنے مقتول رہنما کے آبائی شہر چمن میں مظاہرے بھی کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اے این پی بلوچستان کی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کو 5 ماہ قبل کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ سے اغوا کیا گیا تھا، جن کی لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ پولیس نے مذکورہ سیاسی رہنما کے قتل کے الزام میں نیم فوجی دستے لویس کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا ہے، جس نے ان کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس درمیان میرٹھ میں ایک مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے بھی زرعی قوانین کو موت کا پروانہ قرار دیا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر کسانوں کے احتجاج کے دوران مغربی اتر پردیش میں مہا پنچایتوں کا دور بھی جاری ہے۔ اتوار کو میرٹھ میں کسانوں کی ایک مہا پنچایت کو عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے خطاب کیا۔ کیجریوال نے اپنے خطاب میں مرکز میں برسر اقتدار مودی حکومت پر شدید حملہ کیا اور نئے زرعی قوانین کو ڈیتھ وارنٹ بتا دیا۔ کیجریوال نے وزیر اعظم مودی پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ قوانین اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاس کرایا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ان قوانین کے سبب سب کی کھیتیاں سرمایہ داروں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ انہوں نے حکومتی رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کے ارد گرد کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں اور کسانوں پر جھوٹے مقدمے بھی دائر کیے جا رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ کسان 95 روز سے شدید ٹھنڈک میں کھلے آسمان کے نیچے دھرنے پر بیٹھے ہیں، لیکن مرکزی حکومت ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیجریوال نے کسانوں سے متعلق مہا پنچایت کو ایک ایسے وقت خطاب کیا ہے جب کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک غیر سیاسی ہے اور اس میں وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے رہنما کو نہیں آنے دیں گے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ سطح بدستور برقرار ہے اور شہریوں کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز بھی پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر برقرار رہیں، اگرچہ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں نرمی کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ دہلی میں اتوار کو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 91.17 روپے تھی۔ ہفتے کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ مارچ تک گیس کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی شدت جاری ہے اور مسلسل تیسرے روز بھی 16,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں تیسرے روز 16,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے باعث کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد تقریباً 1,08,00,000 ہو چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 113 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں ہندوستان میں کورونا سے اموات کی کل تعداد 1,57,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اب تک 1,07,75,000 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 97.10% ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک 1,43,00,000 سے زیادہ لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے. ادھر مہاراشٹر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر پونے میں آئندہ 14 مارچ تک اسکول کالج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کرونا ویکسین کوو پاس کے کلینیکل ٹرائل کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے. ری کیمبیننٹ پروٹین سے تیار کی جانے والی دوسری ایرانی کرونا ویکسین کوو پاس کی انسانی آزمائش کا آغاز ایک تقریب کے دوران کیا گیا اور پہلے مرحلے میں 2 رضاکاروں کو اس کا ٹیکہ لگایا گیا. یہ ویکسین ایران کی معروف کمپنی راضی ویکسین اینڈ سیروم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تیار کی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ کمپنی کے ڈائریکٹر ریسرچ محمد حسن فلاح مہرآبادی نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 133 رضاکاروں کو یہ ٹیکہ لگایا جائے گا, جن کا پہلا گروپ 13 رضاکاروں پر مشتمل ہوگا, جبکہ باقی 30-30 کے گروپ بتدریج مطالعے میں شامل کیے جائیں گے. ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کورونا ویکسین کوو پاس کی رونمائی گزشتہ دنوں ایک خصوصی تقریب کے دوران کی گئی تھی, جس میں صدر کے معاون خصوصی برائے سائنس و ٹیکنالوجی سورنا ستاری اور وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی بھی شریک تھے. عالمی ادارہ صحت کی جاری کردہ معیار کے مطابق تیار کی جانے والی یہ ویکسین بیک وقت انجیکشن یا سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل کی جا سکتی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے ایٹمی معاہدے کی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرنے والا امریکہ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا بہترین طریقہ اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے متعلق کیے جانے والے واشنگٹن کے خود سرانہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا, مگر اب تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی سابق اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور فرق کا مشاہدہ نہیں کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی, اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
جی بہت شکریہ. اور
آل سعود مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کے امریکہ سعودی عرب تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, اس وقت جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے, البتہ خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے اور یہ ٹرمپ کے زمانے میں اس کو مرتب کرنے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے اپنے مخصوص تعلقات کی بنیاد پر اس رپورٹ کو روک لیا تھا. لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ رپورٹ اس وقت میڈیا کے سامنے ہے اور اس پہ تبصرے اور تجزیے اور اس پہ رد عمل, یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور عالمی سطح کے ایک اہم موضوع بن چکا ہے, بالخصوص مشرق وسطی کے عنوان سے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اسی عنوان سے جو بائیڈن کی آئندہ کی پالیسیوں کو دیکھا جا رہا ہے, اسی تناظر میں یہ پرکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کی روشنی میں اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات اس نوعیت پہ لے کے آ جاتا ہے تو کیا آئندہ کی صورتحال ہوگی. بہرحال, امریکہ سعودی تعلقات کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں کئی نشیب و فراز آتے رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کو خطے میں اپنے لیے ایک معاون اور اپنا ایک اتحادی اور اپنا ایک فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا ہے. ماضی کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو 90 کے عشرے اور اس سے پہلے جو عشرہ بنتا ہے, جب سعودی عرب کے اندر تیل کی دولت دریافت ہوئی، اور ادھر ایران کے اندر اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی، شاہی نظام تھا، سعودی عرب کے اندر بھی شاہی نظام تھا، تو اس وقت امریکہ کی ایک پالیسی تھی جس کو ٹو پلر پالیسی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ٹو پلر پالیسی بنیادی طور پہ مشرق وسطی کے اندر امریکہ کے دو ستونوں پر مشتمل پالیسی تھی۔ اس کی جو تشریح کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ مشرق وسطی کے اندر امریکہ کے دو مضبوط ستون ہیں، اور ان دو مضبوط ستونوں کو اگر نام دیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ جو اقتصادی لحاظ سے جو ستون ہے وہ امریکہ کا سعودی عرب ہے، اور جو فوجی قوت کی بنیاد پہ ہے وہ ایران ہے، البتہ وہ ایران جو انقلاب سے پہلے کا ایران ہے، چونکہ انقلاب سے پہلے کا جو ایران ہے یہاں پہ ایران میں ڈکٹیٹرشپ تھی، اور ایران کے مفادات امریکہ سے وابستہ تھے، اور امریکہ کے مفادات ایران سے وابستہ تھے، اسی لیے یہاں پہ ایران کو یا شاہ ایران کو اس وقت علاقے کا پولیس مین کہتے تھے، کہ یعنی انہوں نے فوجی لحاظ سے ایران کو مضبوط کیا تھا، اور اس ایران کے ذریعے سے وہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اپنے نگرانی میں رکھتے تھے، یا کہیں نہ کہیں پہ جو تبدیلیاں لانی ہوتی تھیں تو وہ یہ چینل استعمال ہوتا تھا، یعنی تہران کو وہ استعمال کرتے تھے پورے خطے میں اپنا روب، اپنا دبدبا اور اپنی آئندہ کی سیاست کے لیے۔ لیکن جب ایران کے اندر اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور اس انقلاب کی روشنی میں بنیادی پالیسیوں میں تبدیلی آئی، تو ظاہر ہے یہاں پہ مردہ باد امریکہ کا نعرہ بلند ہوا، لا شرقی لا غربیہ کا نعرہ بلند ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ کا ایک ستون گر گیا، یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ٹو پلر پالیسی تھی ان میں سے ایک پلر جو ہے وہ گر گیا، یعنی ایران امریکہ کے مقابلے میں آ گیا، بجائے یہ کہ وہ ایک پلر اور ستون کے طور پہ۔ اب رہ گیا تھا سعودی عرب۔ سعودی عرب کو پہلے مرحلے میں امریکہ صرف اقتصادی مسائل، چونکہ سعودی عرب بالآخر دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کے عنوان سے ایک بہت دنیا کا ٹاپ کا ایک ملک تھا، اور اس کی جو پوری کی پوری اقتصاد تھی وہ پیٹرو ڈالرز کے ساتھ اور تیلز کے ساتھ وابستہ تھی، اور امریکہ اس کو لوٹتا تھا، اور اسی لوٹ کسوٹ کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ سعودی عرب کے لیے ایک لحاظ سے اپنی تمام ہمدردیاں اس کے لیے پیش کی ہوئی تھیں، اور سعودی عرب بھی اس پہ خوش تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ عالم اسلام پہ حکمرانی کا خواب دیکھتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے دور تک آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر یہ ہوا کہ ٹرمپ نے اپنے داماد کوشنر کو خصوصی طور پہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرانے کے لیے اس نے گویا ایک اسپیشل اپنا ایلچی بنا دیا۔ اب ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد اور ادھر سے بن سلمان کہ جو اپنے مخالفین کو اور سب کو رونتا ہوا بالآخر جو ہے وہ ولی عہدی کی اس پہ پہنچا، ولی عہدی کے بعد وہ جو ہے وزیر دفاع بھی بن گیا، اور شاہ سلمان کی تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ مخبوط الحواس ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ فیصلے جو ہے وہ بن سلمان کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ کے دور تک تو بن سلمان کی پرواز بہت بلند تھی، اور جو وہ کر رہا تھا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسی زمانے میں یہ واقعہ جمال خاشقجی جی کا پیش آیا، اور جس انداز سے، جس بہیمانہ انداز سے اس کو ترکی کے اندر قتل کیا گیا، اور جس طرح اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بریف کیسوں کے ذریعے سے دوسری جگہوں پہ پہنچایا گیا، تو اس زمانے میں تو ٹرمپ کی دوستی کی وجہ سے اور ٹرمپ کے داماد کی دوستی کی وجہ سے بن سلمان بچ گئے۔ لیکن جب جو بائیڈن کی حکومت آئی، جو بائیڈن کی حکومت پہ دباؤ تھا کہ ایک اس طرح کا قتل ہوا، اور ڈیموکریٹس ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مقابلے کی فضا بنا کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، جبکہ ٹرمپ نے دوستی کی بنیاد پہ فائدے اٹھائے۔ تو اب جو بائیڈن نے جو یہ رپورٹ جاری کیا ہے، تو اس رپورٹ کے بعد اب ظاہراً امریکہ سعودی عرب تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ہم نے عملاً دیکھا ہے کہ جس سطح کی پابندیاں عائد ہونی چاہیے بن سلمان پہ وہ تو نہیں لگی، جس سطح کے جو ہے وہ عالمی سطح پہ بن سلمان کے خلاف عالمی اداروں کے اندر جس انداز سے عالمی عدالت کے اندر اس کو لانا چاہیے اس کی طرف بھی کوئی ابھی علامات یا کوئی نشانیاں نہیں مل رہی۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دباؤ بڑھا رہا ہے جو بائیڈن، اور جو بائیڈن کی حکومت کے جس طرح ٹرمپ نے محبت سے، دوستی کے ذریعے سے ان کے ان کا دودھ دوہا ہے، چونکہ وہ تو خود کہتے تھا نا کہ یہ تو گائے ہے، ہم نے تو اس کا دودھ دھونا ہے، تو وہ اس نے پیار سے وہ کیا ہے. اب یہ جو ہے وہ دھونس دھمکی اور پابندیوں اور خاشقجی کا نام آئے گا، انسانی حقوق کی بات ہوگی، یمن کی بات ہوگی، ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ وہی مقاصد حاصل کرے گا کہ جو ٹرمپ نے دوستی کے ذریعے سے کیے تھے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، آپ کے ممنون ہیں. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. عراق کے وزیر خارجہ ایران کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات میں مزید فروغ کے لیے تبادلہ خیال کیا ہے. عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کا ایک ماہ سے کم عرصے میں تہران کا دوسرا دورہ ہے. عراق کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے میں علاقائی مسائل، سلامتی کے حوالے سے مشترکہ خطرات اور اسٹریٹجک معاہدوں پر عمل درآمد کے تناظر میں بات چیت ہوئی ہے. عراق کے وزیر خارجہ کا موجودہ دورہ تہران اس عالم میں انجام پا رہا ہے کہ خطے بالخصوص شام اور عراق میں امریکہ کی طرف سے اشتعال انگیز فوجی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں. امریکہ کی طرف سے شام کے علاقے بوکمال میں ہوائی حملہ اس کی ایک واضح مثال ہے. امریکی حکام نے اس حملے کو اربیل کے حملے کا رد عمل قرار دیا ہے، حالانکہ اربیل کے مشکوک حملے کے حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس کو نہ صرف مشکوک قرار دیا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا مقصد عراق اور ایران کے تعلقات کو نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی تھی کہ اس طرح کے واقعات کی ذمہ داریوں کا پتہ لگا کر انہیں سزا دی جانی چاہیے. عراقی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ عراقی حکومت کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ ایران اور عراق کے برادرانہ تعلقات کو خراب کرے. لبنان اور اردن میں تعینات ایران کے سابق سفیر احمد دست مالچیان نے ایران اور عراق کے درمیان علاقائی مسائل پر بات چیت کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عراق ایران کے لیے ہمیشہ اہم ملک رہا ہے اور ایران کی خارجہ سیاست میں اس کو خصوصی حیثیت رہی ہے، کیونکہ عراق میں آنے والی تبدیلیاں ایران پر بھی اثرات مرتب کرتی ہیں. عراق کو گزشتہ چند برسوں میں مختلف قسم کے سلامتی، اقتصادی اور سیاسی بحرانوں کا سامنا ہے، جس میں داعش کے بحران کا خصوصی طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے، جس کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے. ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے عراقی وزیر خارجہ سے ملاقات میں عراق میں جاری امریکی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجی انخلا سے متعلق عراقی پارلیمنٹ کے قانون پر جس قدر تاخیر ہوگی، عراق میں کشیدگی اور سیکورٹی کے بحران میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. علی شمخانی نے خطے میں بحران میں کمی لانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج عراق میں مرجعیت، حکومتی تدبیر اور رضاکار تنظیموں کی جافشانی کی بدولت آرام و سکون مؤثر ہے اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. اقتصادی شعبے میں بھی ایران و عراق کے درمیان تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں اور ان تعلقات میں بالخصوص توانائی اور برآمدات و درآمدات میں اضافے کی ضرورت ہے. ایران و عراق کے درمیان شلمچہ بصرہ ریلوے ٹریک کی تکمیل کے بعد اقتصادی لین دین میں اضافہ ہوگا، جو دونوں ممالک کے فائدے میں ہے. دونوں ممالک کے دورے جات تجارتی راستے میں ہائر رکاوٹوں کو دور کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں. اور سامعین، اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.